بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، دے کی 18، جنوری کی 8 اور جمادی الثانی کی 5 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برہمند۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں عالمی خبریں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد ہم پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ پروگرام تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور آخری مجلس شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات کاروں کے درمیان پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں 99 فوجی زخمی ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا 99 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کے علاقے التون میں کرد پیشمرگہ فورس کے اڈے پر راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے، اور قابض امریکی فوج نے مشرقی شام کی آئل فیلڈز میں واقع اپنے فوجی اڈوں میں فوجی ساز و سامان بھیجا ہے۔ اور اب پیش خبروں کی تفصیل۔ ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات کاروں کے درمیان پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کی آخری نشست میں طے پانے والے سمجھوتوں کی بنیاد پر شروع ہوئے ہیں، اور مذاکرات میں شامل رکن ممالک کے نمائندوں نے ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کی منسوخی کے موضوع کو ترجیح دینے پر تاکید کی ہے۔ یہ اجلاس جو گزشتہ دنوں دو فریقی اور چند فریقی شکل میں جاری رہے ہیں، ان میں ساری توجہ پابندیوں کی منسوخی کے فیکٹ چیک میکنزم کے اصولوں نیز امریکہ کی غیر قانونی اقدامات کی عدم تکرار پر مرکوز رہی ہے۔ ویانا مذاکرات ایسے عالم میں جاری ہیں کہ تقریباً تمام مذاکراتی وفود کے درمیان اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ حتمی سمجھوتے کے حصول کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ویانا سمجھوتے کے حصول کی صورت میں 2015 میں ہونے والے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کو پہلے پابندیوں کو اٹھانا پڑے گا اور پھر اس کی صداقت کو پرکھا جائے گا، اور اس کے بعد ایٹمی سمجھوتے کے تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران اپنے وعدوں پر عمل کرے گا۔ پابندیوں کی منسوخی کے لیے 8ویں دور کے ویانا مذاکرات گزشتہ پیر سے شروع ہوئے ہیں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکیوں سے انتقام کی زمین ان کے گھروں کے اندر سے ہموار کر رہے ہیں۔ سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قعانی نے حرم کا دفاع کرنے والے مہاجر شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مشہد میں منعقدہ استقامتی محاذ کی بین الاقوامی کانگریس میں کہا کہ ایران دشمنوں اور شہید سلیمانی کے قاتلوں سے اپنی تدبیر و طریقے سے نمٹے گا، اور شہید سلیمانی کے خون نے استقامتی محاذ کے جوانوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا ہے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر نے کہا کہ علاقے سے امریکیوں کی جڑ اکھاڑ پھینکیں گے اور انہیں عراق سے باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ عراقی استقامتی محاذ انہیں لاچار کر دے گا اور افغانستان سے زیادہ ذلت کے ساتھ عراق سے بھاگنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر نے کہا کہ ایران اسلامی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے استقامت کی درسگاہ اور مرکز ہے، اور اس نے پورے وجود سے تمام مستضعفین کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ حرم کا دفاع کرنے والے مہاجر شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مشہد مقدس میں منعقدہ بین الاقوامی استقامتی محاذ کانفرنس شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے دیگر ساتھیوں کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے منعقد ہوئی۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے کہا ہے کہ استقامتی محاذ خطے میں امریکی موجودگی کا خاتمہ کر دے گا۔ مصلی امام خمینی میں تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام کاظم صدیقی کا کہنا تھا کہ استقامتی محاذ شہید قاسم سلیمانی کی یادگار ہے اور خطے میں امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور اس کے جرائم پیشہ ساتھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے چلے جانے سے اسلامی استقامت کا باب بند ہو جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ برعکس نکلا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ آج خطے میں امریکہ اور جرائم پیشہ ساتھیوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے۔ شہید سلیمانی کے قتل ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے افغانستان میں اپنی قبر کھودی اور ذلت آمیز طریقے سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے بعض گوشوں کی نمائش تہران میں منعقد کی گئی۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے عین الاسد پر میزائل حملوں کی سالگرہ کے موقع پر تہران میں مصلی امام خمینی میں جاری اس نمائش میں نمازیوں نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نمائش کے مقام پر خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران بعض میوزیکل گروپ نے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی یاد میں قومی اور ملی ترانے بھی پیش کیے۔ قزاقستان میں پرتشدد مظاہروں کے بعد صدر تاکایوف نے سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ قزاقستان کے صدر نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جاری بدامنی میں غیر ملکیوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دو۔ قزاقستان کے صدر روس اور دیگر ملکوں کے فوجی ان کی درخواست پر آئے ہیں اور سیکیورٹی کی برقراری تک وہ وقتی طور پر قزاقستان میں موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ملکوں سے تربیت یافتہ تخریب کار عناصر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قزاقستان میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں 99 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں 99 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں کہا کہ یہ جھڑپیں مغربی کنارے میں واقع جنوبی نابلس میں ہوئی ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنوبی نابلس میں بیتا سٹی اور قلقلیہ میں واقع کفر قدوم میں یہ جھڑپ ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق 15 فلسطینی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے، جبکہ باقی افراد آنسو گیس کی وجہ سے سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ یہ جھڑپیں مشرقی نابلس میں 21 سالہ فلسطینی کی شہادت کے ایک دن بعد ہوئیں۔ فلسطینی جوان بکر حشاش جمعرات کی صبح ایک جھڑپ میں بلاتا کیمپ کے پاس شہید ہو گیا تھا۔ عراقی علاقے آلتون میں کرد پیشمرگہ فورس کے اڈے پر راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب عراقی علاقے کرکوک اور اربیل کی سرحد پر واقع کرد پیشمرگہ فورس کے اڈے پر 8 عدد کاتیوشا راکٹ داغے گئے۔ عراقی کردستان کے علاقے کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا قابض امریکی فوجیں اس حملے کا نشانہ تھے یا نہیں۔ کچھ عرصہ قبل عراقی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا تھا کہ بغداد ایئرپورٹ میں واقع امریکیوں کے وکٹوریا اڈے کو 4 کاتیوشا میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملہ ایسی حالت میں ہوا ہے کہ جب حالیہ چند دنوں میں عراق سے عالمی اتحاد کے فوجیوں کے انخلاء کے بعد اس ملک میں امریکیوں کے فوجی اڈوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ قابض امریکی فوجیوں نے مشرقی شام کی آئل فیلڈز میں واقع اپنے فوجی اڈوں میں فوجی ساز و سامان بھیجا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شام کے ایک مقامی عہدیدار نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عراق میں تعینات امریکی فوجیوں نے فوجی ساز و سامان شام کے مشرقی علاقے میں بھیجا ہے، جس میں بکتر بند گاڑیاں، ٹینک، بلڈوزر شامل ہیں۔ اس فوجی ساز و سامان میں کنٹینر بھی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں میزائل اور دوسرے ہتھیار موجود ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق فوجی ساز و سامان لے جانے والا یہ کاروان حسب سابق الولید نامی گزرگاہ سے شام کی سرزمین میں داخل ہوا ہے۔ الشدادی شہر میں داخل ہونے کے بعد العمر نامی آئل فیلڈ میں یہ کاروان روانہ ہو گیا۔ واضح ہے کہ یہ ساز و سامان ایسی حالت میں بھیجا گیا ہے جب 5 جنوری کو اس آئل فیلڈ کے مضافاتی علاقے پر المیادین شہر سے 10 راکٹ داغے گئے تھے۔ قابض امریکی فوجی شام کی قصد نامی کرد ملیشیا کے تعاون سے شام کے جزیرہ نامی علاقے کی آئل فیلڈ سے تیل چوری کرتے ہیں۔ شام کی حکومت نے بارہا کہا ہے کہ شام کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقے میں اس ملیشیا اور امریکی فوجیوں کا مقصد تیل چوری کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ ان کی غیر قانونی موجودگی کو ختم کر کے دم لے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صہیونیوں کی جارحیت اور فلسطینی گروہوں کا انتباہ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب نوید داخوی صاحب کو، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے ممتاز تجزیہ نگار جناب اسد عباس صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب داخوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔
السلام
علیکم داخوی صاحب۔ بلا شبہ مسئلہ فلسطین عالم اسلام کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم مسئلہ ہے، آج سے نہیں پچھلے کئی عشروں سے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت اس بات پر زور دیتی رہی ہے، اور جب بات آتی ہے تو سبھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ایران اور ایک آدھ اور ملک کے علاوہ کوئی جس طریقے سے کھل کے حمایت کرنی چاہیے فلسطینیوں کی اور فلسطین کی، وہ نہیں ہو پا رہی ہے، کیوں ایسا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم نقطہ اس سوال کے ذیل میں یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، اور درحقیقت جو فلسطینی کاز ہے اس کی حساسیت اور اس کی اہمیت جو ہے اس سے نابلد نظر آتی ہیں، اور امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کا خاص طور پر مسلم ممالک کے اندر جو اپنا اثر و رسوخ ہے بڑھانے کی ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، اور حالیہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کے کچھ اثرات جو ہے وہ خلیج فارس کے عرب ممالک میں دیکھے بھی جا رہے ہیں۔ تو جب ہم فلسطینیوں کی استقامت اور فلسطینیوں کی جد و جہد دیکھتے ہیں گزشتہ 70 سال سے فلسطینی عوام اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور میدان عمل میں ہیں. یہ اہم نقطہ جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, جس کی طرف استقامتی جو گروہ ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ تاکید کی ہے کہ کوئی حکومت ہماری حمایت کرے یا نہ کرے, ہم اپنے نصب العین سے وفادار ہیں, اور ہمارا جو نصب العین ہے وہ فلسطین کی آزادی, قدس کی آزادی اور اس مقدس سرزمین کا دفاع ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اور خود فلسطینی عوام کے اندر یہ جو مثلاً احساس ہے اس نے ابھی تک مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھے ہوئے ہے, اور فلسطین کا بچہ بچہ جو ہے وہ اپنی سرزمین سے محبت کرتا ہے, چاہے وہ کہ جو فلسطین کی سرزمین میں آباد ہیں, اور وہ افراد کے جو فلسطین کی سرزمین سے نکالے گئے ہیں اور اپنا ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا ہے اور دوسرے ملکوں میں پناہ گزین ہیں, ان کی وابستگی اپنی سرزمین سے جو ہے وہ اس بات کی عکاس ہے کہ فلسطینی کسی بھی قیمت پر بھی اپنی حیثیت, اپنا وقار, اپنا اقتدار کسی اور کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رہا سوال جیسا کہ آپ نے کیا کہ کھل کر حمایت کیوں نہیں کر پاتی, تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو ممالک ہیں اسلامی, خاص طور پر اسلامی ممالک جو ہیں, وہ اس حوالے سے جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دنیا بھر میں فلسطینی عوام کے حوالے سے جو حمایت ان کو مختلف مواقع پر ملتی ہے, اس سے جو ہے وہ فلسطین کی جدوجہد کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے, اور یہی امر جو ہے ان ملکوں کے لیے کہ جو فلسطین کے حوالے سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے, اور ان کو گوشہ نشینی کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں اسلام آباد, ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب اسد عباس صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام
جی. اسد صاحب, ظاہر ہے کہ گفتگو فلسطین کے مسئلے پر ہو رہی ہے, اور جب بات فلسطین کی آتی ہے تو فوری طور پر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ انتہائی مظلومی کا شکار ہے یہ مسئلہ, جبکہ عالم اسلام کا بنیادی ترین مسئلہ ہے اور سب سے پہلا مسئلہ ہے. جو بنیادی مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا ہے, کیوں ایسا ہے؟ یہی سوال میں نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مہمان سے بھی کیا, آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟
میں سمجھتا ہوں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے پروگرام کے لیے دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ جو ہے اس نے ابتدا میں اس مسئلے کی جانب توجہ کی ہے, یعنی جب اس مسئلے کی ابتدا ہوئی ہے تو اس وقت مسلمان ممالک کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ اسرائیل کے خلاف, یعنی انہوں نے مسلح جنگیں بھی جو ہیں وہ بھی لڑی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یعنی ایسا ہوا کہ یہ لوگ سارے کے سارے اس کوز کو ایک طرح سے فراموش کر دیا انہوں نے, اور انہوں نے فلسطینی جو عوام کے مفادات ہیں اس کو بالکل ایک طرح سے یعنی بھولنا شروع کر دیا. اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے مسلمان ممالک کے اندر موجود حکمران ہیں مختلف ریاستوں کے, ان لوگوں کا ذاتی اقتدار یا ان لوگوں کی ذاتی جو یعنی تسلط ہے اپنے اپنے ملک کے اندر, وہ اس کے اندر بنیادی سبب بنا ہے. یعنی اگر ہم حسنی مبارک کو دیکھتے ہیں یا اسی طرح سے ترکی میں ہم دیکھتے ہیں یا اردن کے اندر ہم دیکھتے ہیں, یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں, اسی طرح یہ جو ہماری خلیجی ریاستیں ہیں, یہاں پر جو حاکم لوگ ہیں کیونکہ ان کا اقتدار بنیادی طور پر عوام سے اخذ کردہ اقتدار نہیں ہے, ان کو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے یا ان کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایسی قوتیں درکار ہوتی ہیں جن کا تعلق یعنی یعنی افسوسناک طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عالمی یعنی قوتوں سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ایک اصولی کاز ہوتا ہے یا ایک جو اصولی موقف ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کے بارے میں, یہ مسئلہ فلسطین کو ہی آپ لے لیں, وہ اس کو قائم نہیں رکھ پاتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ اس مسئلے کے اوپر مختلف طرح کے معاہدے اور مختلف طرح کے سیاسی ٹیبل ٹاکس کے ذریعے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس مسئلے سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں, اور ایون اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یعنی اس کا مکمل طور پہ ایک طرح سے سودا کرنے کی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مترادف ہے. یہ جو ابھی ہم سینچری ڈیل کی کہانیاں سن رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے, ये सैंक्शन डील जो है ये बेसिकली फलस्तीन का सौदा है, फलस्तीन कॉज का सौदा है कि फलस्तीनी रियासत के वजूद का जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा है। मैं अभी आपको यानी मुझे ये चीज कहते हुए अफसोस भी होता है और मुस्लिम उम्मा के हवाले से भी यानी ये एक उनके लिए लम्हे फिक्रिया है कि इसराइल जो है वो कभी भी अपने हदफ और अपने मिशन से कभी उसने पहलू तही नहीं की है, उसने अपनी नजरें नहीं चुराई हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो यानी इसराइल ने अक्टूबर 2021 के अंदर 6 तंजीमों के ऊपर उसने पाबंदी लगाई है। ये 6 तंजीमें जो है ये बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक की तंजीमें थी, यानी खवातीन के हकूक की तंजीमें। एक तंजीम जो है उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर के शोबे से है, यानी ज़राअत के शोबे से मुतल्लिका एक तंजीम है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई। इसी तरह जो प्रिजनर्स के हकूक होते हैं यानी कैदियों के हकूक के लिए एक तंजीम थी, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है और उसे टेररिस्ट तंजीम करार दिया है। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है, और यानी आप जानते हैं कि 1967 से लेकर आज तो 2021 तक तकरीबन 400 इस तरह की तंजीमें जो कि इंसानी बुनियादों पर काम कर रही हैं फलस्तीन के अंदर, और फलस्तीनी मुआशरे के जो लोग एक पिसा हुआ तबका है उसकी बहबूद, उसकी फलाह और उसकी बेहतरी के लिए इकदाम करते हैं। इसी तरह से वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तकरीबन 400 ऐसी तंजीमें हैं जिस पर इसराइल वक्तन फवक्तन पाबंदियां लगा चुका है। ये 6 तंजीमें जो है हाल ही में इनके ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा में से किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि यानी यूरोपीय यूनियन से आवाज उठी है, इंटरनेशनल दीगर इदारों से आवाज उठी है कि ये तंजीमें जो थी ये तो इंसानी हकूक के लिए काम कर रही थी फलस्तीन में, और कैदियों के हकूक के लिए, खवातीन के हकूक के लिए, बच्चों के डिफेंस के लिए काम कर रही थी। इन तंजीमों पर पाबंदी जो है ये इसराइल का कैसे राइट बनता है? अभी गुज़श्ता दिनों यानी जो अक़वामे मुत्तहिदा का वहां पे रेफ्यूजीज का इदारा है उसके साथ उन्होंने 2 साल का मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और इन्होंने इसराइल ने, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी इमदाद आएगी वो टेररिस्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए और उसका क्या तरीका कार जो है वो वजह किया जाएगा। इस तरह के इकदाम जो है ये हमारी मुस्लिम उम्मा जो है उनको बिल्कुल नजर नहीं आते हैं और उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया और इसके लिए इनको जवाबदेह होना पड़ेगा।
तफी साहब, अभी आपने खबरों में देखा होगा कि कल ही की बात है कि गरबे उर्दू में 2 नौजवान फिलिस्तीनियों को एक खुद बराह रास्त गोली मारी और दूसरे पे गाड़ी चढ़ा दी, शहीद कर दिया बिला इश्तियाल। और पिछले कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से देखा जा रहा है कि सहयूनियों ने, चाहे वो इंतहा पसंद सहयूनी हो या सहयूनी फौज, उन्होंने अपनी तवज्जो जारहाना एतबार से गरब उर्दून की तरफ जो है वो मरकूज़ कर दी है। जाहिर है कि गजा से उनको जो है वो कुछ हासिल नहीं हो सका है, तो ये जो गरब उर्दून में वो जारहाना कार्रवाइयाँ और वैशियाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इसके पीछे कि उनको कोई ख़ास और मकसद नज़र, ज़ाहिर उनका मकसद था ही कि पूरे फिलिस्तीन को नाबूद करना, लेकिन इस मरहले पर?
जी हाँ बिल्कुल, इसराइल वक्तन फवक्तन जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से फ़लस्तीनियों पर दबाव डालने की कोशिश करता है, और हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो इसको खिफ़त और ज़िल्लत उठानी पड़ी है वो इन छोटे छोटे से मस्तन गैप के अंदर कोशिश करता है कि अपनी उस मस्तन खोई हुई साख को दोबारा बहाल करने के हवाले से राय आम्मा में, ख़ुद इसराइल के अंदर भी जो फ़लस्तीनियों के मुकाबले में जो उनका एक तरीके से एक मसलन ताकत का एक जो एक उन्होंने अपना एक खुद साख्ता भरम बना रखा था और फ़लस्तीनी इस्तेकामत ने उसको पाश पाश किया है, और ख़ुद इसराइल के अंदर शदीद दबाव वहाँ की हुकूमत को जो है वो इस हवाले से रहता है। लिहाजा वो अपनी राय आम्मा को थोड़ा सा मसलन इम्प्रूव करने के लिए कभी गरब उर्दून की तरफ जो है वो हजूम लेकर जाते हैं, कभी वो मस्जिदुल अक्सा की तरफ जो है वो अपने दबाव को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से गज़ा पर भी वो गाह बगाह जो है वो हमने देखा कि जो है वो फ़ज़ाई हमला जो है वो करने की कभी बातें करते हैं, लेकिन इस हवाले से फ़लस्तीनी कौम की तरफ से जो उन्हें जवाब मौसूल होता है वो नहायत जो है वो अहमियत का हामिल है, اور اسی کی بدولت جو ہے وہ ہمیشہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ خوف اور وحشت کا شکار رہتی ہے. ابھی حال ہی میں جو فلسطینی قیدی کی رہائی ہے اس نے در حقیقت جو ہے وہ فلسطینی عوام کے دلوں کو جو ہے اور زیادہ قوی اور مضبوط کیا ہے, اور جو فلسطینی عوام کے اندر جو خوشحالی کی ایک لہر دوڑی ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ عظیم ثبوت ہے کہ 141 دن جو ہے حشام بن حواش نے جو ہے ابو حواش نے جس طریقے سے جو ہے استقامت کا مظاہرہ کیا, در حقیقت دیکھا جائے تو یہ ہڑتالی جنگ تھی جو فلسطینی محاذ پر اس قیدی نے جو ہے وہ لڑی, اور لڑ کر اپنے حقوق کی بحالی کو جو ہے وہ یقینی بنایا, اور پوری فلسطینی قوم کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس قیدی کے پیچھے جو ہے وہ نظر آتی ہے. لہٰذا وہ حربے جو اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی قوم جو ہے وہ اپنے ایک مثلاً مومنٹ سے اس طریقے کا رد عمل دیتی ہے.
لیکن سوال یہی ہے, میں نے بھی اپنے گفتگو آغاز میں کہا تھا کہ اتنے عرصے تک بھوک ہڑتال کی اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی, کسی نے کچھ نہیں کہا. اگر کوئی نتیجہ نکلا تو خود فلسطینیوں کی ہی سطح احتجاج و فریاد سے, اور آج بھی 4,000 سے زائد فلسطینی قیدی وہاں انتہائی ابتر صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں. تو کیوں مثلا عالمی برادری جو انسانی حقوق کا دم بھرتی, کیوں نہیں جو فلسطینی قیدیوں کی حالت اظہار اس پر کچھ بولتی ہے؟
جی, بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور اس کی طرف ہمارے معزز مہمان نے بھی, اسد عباس صاحب نے بھی جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جہاں پر جو ہے وہ عالمی برادری کی طرف سے کوئی مثلاً مومنٹ نظر آتی ہے تو اسرائیل جو ہے اس پر جو ہے وہ پابندیوں کے حربے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عالمی رد عمل جو ہے, دیکھیں اس وقت میڈیا کے ذریعے سے خود جو یہ فلسطینی قیدی حشام ابو حواش جو ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پر ایک بھرپور مہم جو ہے وہ چلائی گئی, اور جس طریقے سے فلسطینی عوام جو ہے وہ ان کی پشت پناہ بنی, اور جب یہ مثلاً ڈاکٹروں کی طرف سے کہا گیا کہ کسی وقت بھی ان کی شہادت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے, تو اسرائیلی کیمپوں میں اسرائیلی حکومت کے ایوانوں میں جو ہے وہ ایک ہلچل مچی, اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کی جو استقامتی مثلاً گروہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ انتباہ دیا کہ اگر اس قیدی کو کچھ ہوا تو اس کا سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا.
ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. پچھلے چند برسوں, اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک دہائی سے اگر دیکھا جائے, اور خاص طور پر اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور پیچھے لے جائیں, جب سے ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اس کے بعد سے جس طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسئلہ فلسطین کو دوبارہ زندہ کیا گیا, اس کے بعد سے جو جان پیدا ہوئی, اور خاص طور پر 1987 کے بعد سے جس طریقے سے فلسطینی تحریکوں نے یہ عزم اپنے ہاتھوں میں لیا ہے, اور اپنے عزم کو مستحکم کیا کہ ہمیں اپنی جنگ خود لڑنی ہے اور اپنی سرزمین کو خود آزاد کرانا ہے, تو اس کے بعد سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ استقامت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, ان کے عزم اور حوصلے روز بروز بلند ہو رہے ہیں, پتھروں اور غلیلوں سے اب ان کی استقامت میزائلوں اور راکٹوں تک آ گئی ہے, اور اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت جو جب چاہتی تھی جس طرح سے چاہتی تھی, آج وہ اگر غزہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کئی بار سوچتی ہے, اور جب بھی اس نے حملہ اور جارحیت کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھاننی پڑی, اور یہی وہ استقامت ہے جو یقینی طور پر ایک دن فلسطینیوں کو فتح و کامیابی سے ضرور ہمکنار کرے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغبدا لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نہ ہوا سی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامن اب سماعت فرمائی پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان عطیہ اور بخشش میں مساوات کا برتاؤ کرو تاکہ ان کے دلوں میں حسد پیدا نہ ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، یہ بات صحیح ہے کہ انسان فطری طور سے حصول نفع کا خواہش مند ہے، لیکن یہ خواہش حدود و قوانین شرع کے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح اسے اصول آزادی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور انسانی معاشرہ اس کو درست بھی سمجھتا ہو. اگر خدا نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو کسی دوسرے شخص کو اپنی فطرت، منفعت طلبی اور اپنی حص سے بدخواہی کے تسکین کے پیش نظر اس سے اس نعمت کو چھین لینے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے حصول آرزو کی خواہش کے لیے عاقلانہ روش اختیار کرے اور جس طرح خدا نے حکم دیا ہے اسی دائرے کے اندر تلاش و جستجو کرے اور بارگاہ الہی میں دعا کرے تاکہ راستے کی مشکلات کو دور کر کے اس کو مقصد تک پہنچا دے. اگر حاسد اپنی فکری صلاحیتوں کو نامناسب جگہوں پر صرف نہ کرتا اور خدا پر بھروسہ کر کے اپنے معقول مقاصد میں خرچ کرتا اور راستوں کے خس و خاشاک کو دور کر کے پائے استقلال کو منزل مقصود کے لیے روا رکھتا تو اس کے گھر میں نیک بختی کا سورج چمک کے رہتا. ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس خطرناک صفت سے ڈرایا ہے. اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کی طرف توجہ کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، دل کا نابینا ہونا اور فضل خدا کا انکار کرنا حسد کی اصل وجہ ہے اور یہ دونوں کفر کے بازو ہیں. اسی حسد کی وجہ سے اولاد آدم حسرت ابدی کے کھنڈر میں گر پڑی اور حاسد اپنے گڑھے میں گر پڑا جس سے قیامت تک نجات ناممکن ہے۔ حسد کی ایک علت گھر کا برا ماحول بھی ہوا کرتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے کسی ایک بچے سے مہر و محبت کرتے ہیں اور دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تو دوسرے بچے کے دل میں ایسی گرہ پڑ جاتی ہے جس کا نتیجہ حقارت و سرکشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بچے کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے جو بڑے ہونے پر اس کی بدبختی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح جس معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر نہیں ہوتی بلکہ جہاں نسلی اور قومی تعصب پایا جاتا ہے وہاں لوگوں کے دلوں میں خود بخود سرکشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں آتش حسد بھڑک اٹھتی ہے۔ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حسد کے نقصان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے حاسدوں سے اس بات پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ اپنے جسموں کی سلامتی سے غفلت کیوں برتتے ہیں، کیونکہ حسد جسم کو فنا کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پلید و پس قسم کی وہ تمنائیں جو انسان کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں ان کو اپنی روحانی ترقی و تکامل کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں، اور اپنے افکار و خیالات کو بلند مقاصد اور اعلیٰ صفات کی طرف مرکوز رکھیں، کیونکہ شائستہ تمنائیں ہی انسان کو ایک نہ ایک دن اس کے نیک مقاصد تک پہنچا دیتی ہیں۔ نیک خصائل، اچھے صفات، شیریں کلامی اور بلند مطالب کی طرف ہمیں رغبت پیدا کرنا چاہیے تاکہ ان کی عظیم جزا اور اچھا نتیجہ ملے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم بشیر علی شگری صاحب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر ایک عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات نہ سن سکا جس کی معذرت چاہتا ہوں، پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے بعض پروگرام کو MP3 میں کر کے واٹس ایپ گروپوں میں بھی ارسال کرتا ہوں۔ ماہ محرم کے پروگرام بہت پسند آئے، ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران نے اچھے پروگرام پیش کیے۔ ویسے ریڈیو تہران کے تمام خصوصی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، صرف پروگرام کے دورانیوں کو تھوڑا مختصر کریں، زیادہ طولانی پروگرام سنے نہیں جاتے۔ ویسے مختصر اور مفید پروگرام ہی آج کل کامیاب ہیں۔ خبریں، تبصرے، سیاسی گفتگو لاجواب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد عباس صاحب کے حالات حاضرہ پر تبصروں کی تو کیا ہی بات ہے۔ آخر میں اور میرے تمام دوست دلوں کے سردار شہید قاسم سلیمانی کی خدمت میں سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم بشیر علی شگری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سمن، کتاب بحر المعارف میں ایک بزرگ عالم دین سے نقل ہوا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حور دکھائی دی جس کا چمکتا ہوا چہرہ اور حسن و جمال دیکھ کر میں بے خود ہو گیا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، خدا نے مجھے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے قریب جاؤں، لیکن اس نے دوری اختیار کی اور کہا، وصال مرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے چہرے میں اتنی چمک دھمک اور کشش کیوں ہے؟ اس نے بتایا، یہ تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا کرشمہ ہے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اس وقت آپ ہمارے نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے صبح امید، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔ تاریخی معلومات پر مبنی اس پروگرام یعنی یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 18 دئی، 5 جمادی الثانی اور 8 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ جمادی الثانی 428 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر نف ابو الحسن مہیار دہلوی کا انتقال ہوا۔ پہلے زردشتی تھے، لیکن اپنے استاد عظیم عالم دین سید رضی کی رہنمائی اور ارشادات سے متاثر ہو کر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ دہلوی نے ایک عرصے تک سید رضی سے علم حاصل کیا اور شاعری کا فن سیکھا۔ بعد ازاں وہ اپنے وقت کے بڑے اور عظیم شعرا میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے دین اسلام کے پیشواؤں کی مدح میں بہت سے اشعار کہے۔ ابو الحسن مہیار دہلوی کی کتابوں میں ان کے دیوان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو 4 جلدوں میں عربی زبان میں ہے۔ سن 1385 ہجری شمسی کو ایرانی مورخ اور محقق حجت الاسلام علی دوانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1308 ہجری شمسی میں ایران کے ایک جنوبی شہر قازرون کے نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد دوانی 14 سال کی عمر میں دینی تعلیم کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور 5 سال کے بعد ایران واپس آ گئے اور قم میں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے قم میں آیت اللہ برجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ علی دوانی کو تاریخ میں، خاص طور سے تاریخ اسلام میں، بہت دلچسپی تھی اور اس موضوع پر انہوں نے بہت تحقیق انجام دی اور بہت مطالعہ کیا۔ نیز اس موضوع پر 110 کتابیں اور بہت سے مضامین لکھے۔ ان کی اہم کتابوں میں مفاخر اسلام اور بانوان جہان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ 8 جنوری سن 1642 عیسوی کو اٹلی کے معروف دانشور ماہر طبیعت اور منجم گلیلیوی نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1564 میں پیزا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 19 سال کی عمر تک لٹریچر پڑھتے رہے، اس کے بعد فزکس اور ریاضی میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ انہوں نے مشہور مسلمان منجم ابن ہیثم کے ایجاد کردہ عدسے کی مدد سے علم فلکیات میں استعمال ہونے والی پہلی دوربین ایجاد کی۔ اس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ چاند کی سطح پر متعدد نشیب و فراز موجود ہیں اور ہر کہکشاں کئی چھوٹے بڑے ستاروں کے مجموعے سے بنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ سورج منظومہ شمسی کا مرکز ہے اور زمین سمیت دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ روم کے کلیسا نے ان کے اس نظریے کو کفر آمیز قرار دیتے ہوئے ان پر مقدمہ چلایا۔ گلیلیو کو اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً اپنے نظریے کا انکار کرنا پڑا۔ آٹھ جنوری 1968 عیسوی کو امریکی سیاہ فام باشندوں کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وہ 1929 میں اٹلانٹا شہر میں پیدا ہوئے۔ بوسٹن یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نسلی امتیاز کے خلاف سیاہ فاموں کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں امریکہ کے سیاہ فام باشندوں نے سیاہ فاموں کے بارے میں نسلی امتیاز اور امریکہ میں سیاہ فاموں پر سفید فاموں کی برتری کے خلاف ملکی سطح پر تحریک شروع کی اور وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کی وجوہات کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا، لیکن شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے قتل میں سی آئی اے کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے نسلی امتیاز کے خلاف متعدد مظاہروں کی قیادت کی اور ان میں پرجوش اور ولولہ انگیز تقریریں کیں۔ مارٹن لوتھر کنگ کو سیاہ فاموں کے حقوق کی بازیابی کے سلسلے میں مسلسل کوششیں کرنے کی بنا پر 1964 عیسوی میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین، و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک و الملك بلا تملیک، لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک، اسألك ان تصلي على محمد عبدك ورسوله وان توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.